الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، پوری امت کو تعلیم دینا مقصود ہے. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں، یہ تبلیغ قولی ہو گئی قرآن مجید کی تلاوت، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم ہے، کیونکہ قرآن جب لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنائیں گے یہ ایک طرح کی تبلیغ ہو گئی. دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہو گئی، کیونکہ جب آپ تلاوت کریں گے تو پچھلی امت کے واقعات کو پڑھیں گے، پچھلی امتوں نے اپنے نبیوں کو کیسے ستایا تھا، کیسے پریشان کیا تھا، تو ان واقعات کی تلاوت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہوگی. تو اس میں تسلی کا مضمون دیا گیا، اور تلاوت جو کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اس لیے کہ اصل تلاوت کے قابل قرآن ہی ہے. حدیث پاک وحی غیر مسلو ہے اور قرآن مجید وحی مسلو ہے. ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن مجید کی جو تلاوت کی جاتی ہے تو اس تلاوت کے مختلف مقاصد ہے. نمبر ایک، قرآن کی تلاوت سے دل میں قوت اور طاقت نصیب ہوتی ہے، روحانی قوت. نمبر دو، قرآن مجید کی تلاوت سے اجر اور ثواب حاصل ہوتا ہے. نمبر تین، معارف اور حقائق کا انکشاف ہوتا ہے، قرآن کے معارف اور قرآن کے علوم کا انکشاف ہوتا ہے. نمبر چار، دوسرے لوگ اس تلاوت کو سنیں گے تو اس سے منتفع ہوں گے. نمبر پانچ، نہ ماننے والوں کے لیے تلاوت حجت تامہ کا ذریعہ بنے گی، جو نہیں مانتے ان کے لیے گویا کہ قرآن حجت تامہ ہو گیا. نمبر چھ، دعوت اور اصلاح کا مقصد ہوتا ہے. نمبر سات، تعلیم اور تدریس. نمبر آٹھ، وعظ اور نصیحت. اور نمبر نو، نماز کی صحت قرآن مجید کی تلاوت کے اوپر موقوف ہے، ورنہ نماز صحیح نہیں ہوگی. یہ نماز کا ایک اہم ترین رکن کہا گیا ہے. تو اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تاکید کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے تلاوت کتاب کا. دوسری چیز، اور نماز کو آپ قائم کیجئے، یہ تبلیغ فعلی ہو گئی، کیونکہ نماز ایک اللہ کی عبادت ہے، اس عبادت کا اثر لوگوں کے اوپر ہوگا تو یہ تبلیغ فعلی ہو گئی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور آپ نماز کو قائم کیجئے. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، نماز بے حیائی اور گناہ سے روکتی ہے. فحاشا کس کو کہتے ہیں؟ فحاشا ایسے کام کو کہا جاتا ہے جس کام کو برا سمجھا جاوے، چاہے اس کے بارے میں شرعی حکم نازل ہوا ہو یا شرعی حکم نازل نہ ہوا ہو. جس کام کو اس کے اندر برا سمجھا جاوے اس کو فحاشا کہتے ہیں، چاہے اس کے بارے میں حکم شرعی ہو یا حکم شرعی نہ ہو. اور منکر کہتے ہیں جس کو شریعت کی نظر کے اندر برا کہا جائے، چاہے لوگ اپنے عرف کے اندر اس کو اچھا سمجھتے ہو، اس کو منکر سے تعبیر کیا جائے گا. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکنے کا کام کرتی ہے۔ اب یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی گناہ سے باز نہیں آتے، گناہ کرتے ہی رہتے ہیں، مسجد میں بھی گناہ کرتے ہیں، مسجد کے علاوہ بھی نماز کے پابند لوگ گناہ کرتے ہیں، اور یہاں تو آیتیں کہہ رہی کہ نماز بے حیائی اور گناہ سے روکنے والی چیز ہے، تو اس کے بہت ساری توجیہات کی گئی ہے۔ ایک توجیہ کی گئی کہ نماز اللہ تعالی سے خصوصی تعلق کا ذریعہ ہے، اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق ہو جائے گا تو اللہ کی نافرمانی سے وہ اپنے آپ کو ضرور ضرور بچائے گا۔ اللہ سے بندے کا جب تعلق کمزور ہوتا ہے تو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور جب وہ تعلق قوی ہوتا ہے تو اپنے آپ کو نافرمانی سے بندہ بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر دو، دوسرا جواب یہ دیا جائے گا کہ آدمی جتنی دیر نماز کے اندر مشغول رہے گا، ظاہر بات ہے کہ اتنی دیر تو گناہ سے بچا رہے گا، کیونکہ آنکھ نیچے اور اللہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑا ہوا، تو جتنی دیر نماز میں کھڑا رہے گا اتنی دیر یہ شخص گناہوں سے بچا ہوا رہے گا۔ نمبر تین، نہ نماز سے مراد لیا جائے ایسی نماز کو جو اللہ تعالی کے یہاں ثواب اور اجر کی مستحق ہو۔ جو نماز توبہ نصوح کا مقدمہ ہو، جو نماز خشوع خضوع والی ہو، جو نماز اللہ تعالی کی پورے دھیان سے لبریز ہو، تو ایسی کامل مکمل نماز انسان کو گناہ اور بے حیائی سے روکنے کا کام کرے گی۔ معلوم ہوا کہ انسان نماز پڑھے اور گناہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کمی ہے، اس کی خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے، سنن مستحب واجب فرائض ارکان کی رعایت کا اہتمام نہیں ہے، ورنہ اگر پوری رعایت کے ساتھ کامل نماز پڑھتا تو وہ نماز اس کو یقیناً گناہ سے روکنے کا کام کرتی۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص کے بارے کے اندر عرض کیا گیا کہ حضور، فلانا آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور صبح میں چوری کی اس نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتظار کرو، اس کی نماز تھوڑے دنوں کے اندر اس کو چوری سے روکنے کا ذریعہ بن جائے گی، اور چند دنوں کی نماز کی پابندی کی برکت سے پھر وہ آدمی چوری سے رک بھی گئے، ہمیشہ کے لیے انہوں نے توبہ کر لی۔ ایک انصاری نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانچوں نمازیں پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود کوئی کھلا ہوا گناہ ایسا نہیں تھا جس کا وہ ارتکاب نہ کرتے ہو۔ اس کی حالت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی تو حضور نے فرمایا کسی دن اس کی نماز اس کو گناہوں سے روک دے گی۔ چنانچہ کچھ ہی مدت کے بعد اس شخص نے توبہ کر لی اور اس کی حالت درست اور ٹھیک ہو گئی۔ اسی لیے صحابہ کرام کے آثار کے اندر ہے کہ جس شخص کو اس کی نماز اللہ کی نافرمانی سے نہ روکے، جس شخص کو اس کی نماز بھلائی کا حکم نہ دے دے، برائی سے نہ روکے، ایسی نماز سے تو اللہ تعالیٰ کا بعد اور دوری انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ ایسی نماز سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوا کرتا بلکہ بہت حاصل ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے نمبر چار، بعض حضرات نے یہ توجہ کی کہ جب انسان نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ خشیت اور اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کو گناہ سے بچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایسے نماز کی حیثیت یہ پوری زندگی کی ایک عملی مشق ہے، نماز کی حیعت خود انسان کو گناہ سے روکنے کا ذریعہ ہے. جیسے قیام کے اندر آدمی سجدے کی جگہ پر نظر کر کے کھڑا ہوتا ہے تو یہ کیا تعلیم ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اسی طریقے سے رکوع میں جائے گا تو وہ اپنے قدموں کی طرف نظر کرے گا, سجدے میں اپنے ناک کی طرف اپنی نگاہوں کو جمائے گا, دل کو غیر اللہ سے خالی کر کے اللہ کی طرف متوجہ کرے گا, رکوع سجدے کے ذریعے سے تواضع کرے گا. تو جس کے اندر یہ نماز کی حیعت والے اوصاف آ جائے کہ نماز کی حیعت والے اوصاف یعنی غض بصر, دل کو خالی کرنا غیر اللہ سے, تواضع عاجزی انکساری, تو وہ شخص گناہوں سے یقیناً بچ کر کے رہے گا. اور بعض حضرات نے اس کو سبب اور ذریعہ قرار دیا ہے کہ نماز برائی سے بچانے کا بڑا ذریعہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کلی کہ 100% نماز گناہوں سے بچا لیتی ہے. اور بعض حضرات نے ایک بہت جاندار مختصر سی توجہ کی کہ روکنا اور رکنا دونوں الگ الگ چیز ہے. نماز تو روکتی ہے لیکن انسان رکتا نہیں ہے, اس کا کیا؟ انسان نماز کے اندر بھی تو گناہ کرتا رہتا ہے, دل کے اندر غیر اللہ کے خیالات, بدگمانی کے خیالات, غیروں کے دل کے اندر لوگوں کے بارے میں نامناسب خیالات. تو نماز روکتی ہے لیکن انسان رکتا ہے نہیں بلکہ اس کے اندر لگا رہتا ہے, اس میں نماز کا قصور نہیں ہوا, خود اس انسان کا قصور ہوا. اور بات کہتے ہیں کہ دیکھو دواؤں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواص پیدا کیے ہیں, ایک دوا کی یہ خاصیت یہ خاصیت, لیکن وہ دوا اثر کب کرے گی؟ جب آدمی پابندی کے ساتھ اس کو پیئے تب دوا اثر کرے گی. تین دن پیئے اور کہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے, ڈاکٹر بدلو دوا بدلو, تو وہ مریض جلدی قبرستان پہنچتا ہے. ہر دو دن پر ہر تین دن پر مریض ڈاکٹر بدلنے والا مریض, ایک مدت تک عادت بنا کر کے وہ دوا پیتا ہے تو خاصہ ظاہر ہوتا ہے. یہی حال ہے نماز کا, ایک مدت تک پابندی کے ساتھ خشوع خضوع سنن مستحبات کی رعایت سے نماز کا اہتمام کرے گا تو اس کا خاصہ ظاہر ہوگا. کبھی پڑھی, اکثر نہیں پڑھی, جمعہ سے جمعہ, رمضان سے رمضان, عید سے عید, تو پھر کیا ہوگا اس کے اندر؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. دیکھو اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑی طاعت ہے. جتنی بھی تسبیحات ہیں, جتنی بھی عبادتیں ہیں, ان تمام عبادتوں کے اندر اگر سب سے بڑی کوئی عبادت ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے افضل درجے پر کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو لوگ اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرتے ہیں وہ قیامت کے دن سب سے افضل درجے کے اندر ہوں گے. تو سوال کیا گیا, جو اللہ کے رستے میں غزوہ کرے کیا ان سے بھی زیادہ اس کا درجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی غازی اپنی تلوار سے کسی دشمن کو مارے اور وہ دشمن کفار مشرکین کو خون میں ناطا کر دے دے تو بھی اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والا آدمی اس سے زیادہ بہتر کہا جائے گا. اور بعض نے اس کا مطلب ہی بیان کیا کہ تمام عبادتیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو وہ عبادت عبادت کہلانے کے قابل نہیں ہے. تمام عبادت عبادت بنی اللہ کے ذکر سے, اللہ کا ذکر نہ ہو تو نماز کس کام کی؟ ہر عبادت جو عبادت بنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے بنی ہے. گویا کہ تمام قسم کی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. اور ہر عمل کے اندر فضیلت اللہ کے ذکر سے. ہاں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عمل عارضی طور پر ذکر اللہ سے سبقت لے جاتا ہے, وہ الگ چیز ہے. باقی مستقلاً اللہ تعالیٰ کا ذکر تمام سے بہت ہی اعلیٰ درجے کا سمجھا جاتا ہے. گناہ سے بچنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کو بہت بڑا دخل ہے. ذکر اللہ اکبر, اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. یعنی کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی ہوتی ہے. چنانچہ نماز شروع سے لے کر کے آخر تک اللہ تعالیٰ کی یاد ہی یاد کا ذکر ہے. اللہ اکبر سے نماز شروع ہوئی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس میں بھی اللہ کا ذکر, تو شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ذکر اس کے اندر شامل ہے. تو گویا کہ نماز اللہ تعالیٰ کی یاد کا بہت بڑا ذریعہ ہے, یہ بھی جو ہے اس کا مطلب بیان کیا گیا ہے. ورنہ یہ ہے کہ آدمی بعض مرتبہ اشکال کرے نا کہ یہ کیا پانچ وقت کی نماز الگ الگ اوقات میں پڑھنے کی, ایسا ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی اجازت ہوتی کسی بھی ایک وقت میں جب تم کو ٹائم ملے پانچ وقت کی نماز تم کو پڑھ ڈالنے کی, کتنا اچھا ہوتا ایسا کہ الگ الگ اوقات اس کے مقرر ہوئے. تو اگر اسی وقت میں اگر پانچوں نماز ہوتی تو انسان اللہ کو بھول جاتا, کیونکہ ہے بھی ایسے نسیان سے مشتق انسان, بھول جاتا اللہ تعالیٰ کو. اسی لیے مختلف اوقات کے اوپر نماز کو تقسیم فرمایا تاکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد رہے اور انسان اللہ کو نہ بھولے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے والا بنے. اول ذکر اللہ اکبر, بعض حضرات نے ایک بہت ہی لطیف مضمون بیان فرمایا, وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے, اس سے زیادہ بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یاد کرے. ذکر اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کا انسان کو یاد کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس سے بہتر مجمع ملائکہ کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں. وَلَا تُجَادِلْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ, جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتے, اس کے مطابق ہم کو جزا بھی دیں گے سزا بھی دیں گے. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اس میں اہل کتاب کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا اس کو باری سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں. اہل کتاب کے ساتھ دو طرح کے اہل کتاب تھے, ایک جو مسلمان ہو گئے اور ایک وہ جو اسلام نہیں لائے. پھر اسلام نہ لانے والوں میں بھی ایک طبقہ ایسا تھا جو ہر وقت مسلمانوں کو ستاتا رہتا, پریشان کرتے رہتے, اہل اسلام کو تکلیف دیتے رہتے, ایسا بھی ایک طبقہ تھا ان کے اندر. تو اہل کتاب کے ساتھ آدمی جب بحث و مباحثہ کرے تو ان کے ساتھ مناظرہ اور مباحثہ میں ایک خاص انداز کو اختیار کرے, کیونکہ ان کی بہت ساری چیزیں ہم کو ملتی جلتی ہے. وہ بھی ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, وہ بھی آخرت کا ایمان رکھتے ہیں, وہ بھی انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں, وہ بھی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں آسمانی. اسی لیے ان کا معاملہ دوسرے کافروں جیسا نہیں ہے, بالکل الگ تھلگ ہے. اسی لیے ان کے ساتھ مناظرے مباحثے کا انداز بھی الگ ہونا چاہیے. اسی لیے خاص طور پر اس کی تاکید کر کے فرمایا گیا کہ تم اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو. ہاں, اچھے طریقے سے تم ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرو, یعنی نرم کلام کرو اور نیکی اور بھلائی کی باتیں کرو تاکہ ان کے دلوں کے اندر ہدایت آ جائے اور وہ گرم بھی ہو جائے تو بھی اپنے کو اپنا غصہ ٹھنڈا اور قابو میں رکھنے کا, تاکہ ہم اپنے آپ کو اگر قابو میں رکھیں گے تو اس کی وجہ سے ان کے دل کے اندر ہدایت آ سکتی ہے. اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں یہ حکم جزیے کے نازل ہونے سے پہلے کا تھا, جزیے کے نازل ہونے کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نہیں, اب بھی یہ حکم باقی ہے کہ اہل کتاب کو بھلی طریقے سے اللہ کے دین کی طرف دعوت دینی چاہیے, اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے اور دلائل اور برہان کے ذریعے سے سمجھا کر کے. مناظرے کے اندر ہمیشہ فریق مخالف کی دینی اور علمی حیثیت کا لحاظ رکھنا چاہیے. فریق مخالف کے اندر کوئی ان کے مذہب کی دینی شخصیت ہے، ذی علم شخصیت ہے، تو اس کے مرتبے اور مقام کا لحاظ کرنا چاہیے. سچائی کا دامن ہاتھ سے چھوٹنا نہ چاہیے. جوش اور جلال میں آ کر ان کی ہر بات کی جڑ کاٹنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ خاص طور پر اہل کتاب کی تو بہت ساری باتیں ہمارے سے ملتی جلتی ہیں. الا الذين ظلموا منهم، مگر ان میں سے جو ظالم ہو جائے، یعنی جو مسلمانوں سے لڑتے جھگڑتے ہو، مسلمانوں کے ساتھ قتال کرتے ہو تو اور جزیہ دینے سے بھی انکار کرتے ہو، تو ان کے خلاف پھر تلوار اٹھائی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایمان قبول کر لے یا جزیہ دینے کے اوپر راضی ہو جائے. نیز ایک عمومی مطلب بھی دیا جائے گا کہ جو اہل کتاب ظالم معاند ہو تو ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کر سکتے ہیں. وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم وإلہنا وإلہکم واحد ونحن له مسلمون. وقولوا، اور تم انہیں اہل کتاب سے ایسا کہہ دو. کیا کہہ دو اہل کتاب سے؟ یعنی جو ہمارے ماتحت بن جائے، ہماری حکومت کا فرد بننے کے لیے راضی ہو جائے، اور تورات انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے متعلق جو باتیں آئی ہے وہ بتلانے لگے، تو ان کو کہو آمنا، ہم تو ایمان لے آئے اس چیز پر جو ہمارے اوپر اتاری گئی، یعنی قرآن مجید. اور وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور تمہارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کتاب اتاری گئی اس کو بھی ہم لوگ مانتے ہیں کہ وہ کتاب اپنی جگہ پر صحیح. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدْ، ہمارے اور تمہارے معبود ایک اللہ. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی ایک اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. دیکھو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب جو بات تمہارے سامنے بیان کرے تم اس کی تصدیق بھی مت کرو، تم ان کی تکذیب بھی مت کرو، بلکہ ان کے سامنے یہ جامع جملہ کہہ دینے کا، آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم وإلہنا وإلہکم واحد ونحن له مسلمون، یہ جامع جملہ ان لوگوں کو کہہ دینے کا. یہی حکم اسرائیلی روایات کا بھی ہے کہ اسرائیلی روایات جو تفاسیر میں نقل کی جاتی ہے اس کا بھی یہی حکم، لا نصدقہ ولا نکذبہ، ہم سچا بھی نہیں مانتے اور ہم ان کو جھوٹا بھی نہیں مانتے. کہتے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، اتنے میں ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اچانک ایک جنازہ وہاں سے گزرا، تو اس پر اس یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کر، یہودی کہنے لگا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس جنازے کے سلسلے سے میں کیا کہتے ہو، کیا بات کرتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہودی کہنے لگا کہ جنازے میں مرا ہوا انسان بھی بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے کہ اللہ جانتے ہیں کہ وہ کلام کرتا ہے کہ نہیں کلام کرتا ہے، اور وہ کہنے لگا کہ نہیں یہ جنازے میں سویا ہوا انسان بھی کلام کرتا ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تصدیق بھی مت کرو، تکذیب بھی مت کرو، اور کہہ دو کہ تو ہم تو اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری جو تم پر اتری اس پر ہم ایمان لائے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف کتاب قرآن اتاری، جیسا کہ انہوں نے اہل کتاب کی طرف تورات اور انجیل ہی تو اتاری. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، تو ہم نے جن کو کتاب دی یعنی تورات یا انجیل، يُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں، یعنی کس کو؟ قرآن مجید کو وہ لوگ مانتے ہیں. گویا کی آیت کریمہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کی خوشخبری دے رہی ہے. اس لیے کہ سورت مکی ہے. عبداللہ بن سلام سے ایمان لائے مدنی زندگی کے اندر, اور یہاں آیت کا مزداق عبداللہ بن سلام کو قرار دیا گیا. گویا کہ ابھی بہت پہلے خوشخبری دی گئی کہ یہودیوں کے بڑے بڑے علماء آگے چل کر کے ایمان لانے والے ہیں. اور بعض حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پوری سورت تو مکیہ ہو لیکن چند آیتیں اس کی مدنیہ ہو. کسی سورت کے مکیہ ہونے سے اس کی تمام آیتیں مکیہ ہو یہ کوئی ضروری نہیں, چند آیتیں اس کی مدنی بھی ہو سکتی ہے. تو پھر حضرت عبداللہ بن سلام کی ایمان والی بات, وہ آیت مدنی کہی جائے گی. اور پہلا قول یہ ہو گیا کہ نہیں, یہ تشجیع بشارت ہے, بڑے بڑے یہودی علماء بھی ایمان لائیں گے. اور بعض حضرات نے یوں کہا کہ آتیناہم الکتاب سے انبیاء بنو اسرائیل مراد ہے. حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, یہ انبیاء بنو اسرائیل جن کو اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ کتاب عطا فرمائی تھی. اور بات کہتے ہیں کہ عام اہل کتاب مراد ہے. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ, ان مکہ والوں میں سے بھی بہت سے لوگ قرآن پر ایمان لائیں گے بھلے آج نہ کہتے. یہ بھی پیشین گوئی ہو گئی کہ جس طرح اہل کتاب میں سے بہت سے ایمان لائیں گے, ایسے مکہ والوں میں سے بھی بہت سے ایمان لائیں گے اور لائے مستقبل کے اندر. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ, اور ہماری آیتوں کے ظاہر ہو جانے کے باوجود بھی آیتوں کا انکار صرف کافر لوگ ہی کرتے ہیں. یہاں کافروں سے مراد کون؟ یہود, نصارہ, مشرکین, سب لوگ اس آیت کریمہ کی مراد اور مصداق ہے. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ, دیکھو جہود کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو پہچاننے کے بعد انکار کرنا یہ جہود کہلاتا ہے. تم کسی کو پہچانتے ہو, مانتے ہو, جانتے ہو, پھر بھی انکار کرو, اس کو جہود کہلاتا ہے. اور یہ کام انہی لوگوں کا, یہ یہود اور نصارہ کا, کیونکہ وہ اپنی آسمانی کتاب کی روشنی میں جانتے تھے پھر بھی ایمان نہیں لائے. اور مشرکین مکہ اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے معترف ہو گئے پھر بھی ایمان نہیں لائے. وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون, اور آپ اس قرآن کے نزول سے پہلے کوئی کتاب آپ پڑھتے نہیں تھے اور آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے بھی نہیں تھے. اگر آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہوتا تو یہ مکہ کے دشمن یہود اور یہود جیسے کفار یہ شک کے اندر پڑ جاتے. کائی کے شک میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھے پڑھے ہوئے آدمی ہیں, کہیں سے پڑھ کے آ کے ہم کو سنا دیتے ہیں, خود لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, لیکن ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. یہ امی آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر, صفت کے طور پر بنایا تاکہ کسی کے دل کے اندر کوئی شک شبہ باقی نہ رہے. اب یہ سوال ہے کہ آیت میں کیا کہا گیا؟ من قبل ہی, نزول قرآن سے پہلے آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, تو کیا نزول قرآن کے بعد, نبوت کے ملنے کے بعد آپ لکھنا پڑھنا سیکھ گئے تھے؟ یہ مسئلہ حضرات محدثین مفسرین میں مختلف ہی ہے. بعض کہتے ہیں کہ نزول قرآن اور نبوت کے عطا کے بعد آپ کو لکھنا پڑھنا بھی اللہ تعالیٰ نے سکھلا دیا تھا, اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں, اس کے بعد بھی آپ کو مستقل لکھنا پڑھنا آیا نہیں تھا. ہاں, معجزے کے طور پر صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے جو ہے ایک سطر میں خود تشریف فرما دی, اس کو معجزہ سے تعبیر کیا گیا ہے. اِذَا لَغْتَابَ الْمُبَطِّلُونَ بَلْ هُوَ آیَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ, بلکہ یہ قرآن جس کے اندر کھلی کھلی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی یہاں سے آئی, وہ تو علم والے مومنین کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں کہ مسلمان اس کو محفوظ کرتے, مسلمان اس کو یاد کرتے ہیں. یہ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی مسلمانوں کی یہ نشانی بیان کی گئی کہ وہ لوگ قرآن کو حافظ بنیں گے, قرآن کی حفاظت کریں گے. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون, اور ہماری آیتوں کو ظالم لوگ ہی انکار کرتے ہیں. ہماری آیتوں کا یہود کافر وہی لوگ انکار کرتے ہیں. بعض حضرات نے یہاں دیکھو, بل ہوا آیاتم بینات, ہوا کا مرجع قرآن کو لیا گیا ہے, اور اوت العلم کی مراد مسلمانوں کو لیا گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت یہ ہے کہ ہوا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, اور اوت العلم سے اہل کتاب مراد ہے. اب آیت کا مطلب کیا نکلے گا؟ اہل کتاب کے علماء, ان کے سینوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں. یعنی پہلے آسمانی کتابوں میں حضور کی علامات بیان کی گئی, اس کو پڑھ کر کے اہل کتاب علماء کے دل دماغ کے اندر حضور کی نشانیاں محفوظ ہو گئی, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کے حافظ بن گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے وہ لوگ محافظ بن گئے, حافظ بن گئے. پھر بھی ان لوگوں نے انکار کیا, وقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربی, اور یہ کافر لوگ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ نشانیاں تو بہت ساری اتاری گئی, لیکن جیسی وہ لوگ چاہتے تھے فرمائشی معجزات وہ نہیں اتارے گئے. اور عام طور پر فرمائشی معجزات کا مطلب حق کی طلب نہیں ہوتی تھی, اناد اور دشمنی ہوا کرتی تھی کہ ایسا معجزہ دکھاؤ ویسا دکھاؤ, اس کو کہتے فرمائشی معجزات. قل انما الآیات عند اللہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ آیتیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آتی, اللہ جب چاہتے جیسے چاہتے اتارتے ہیں. وانما انا نذیر مبین, اور میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں, معصیت والوں کو کھلم کھلا ڈرانے کا کام کرتا ہوں. چنانچہ کچھ مسلمان شانے کی ایک ہڈی لے کر کے آئے, اٹھ کے اس کے اوپر یہودیوں سے سنی ہوئی کچھ باتیں لکھی ہوئی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی ہوئی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ گمراہ ہونے کے لیے تم لوگوں کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو کچھ ان کا نبی لے کر کے آیا وہ تو اس کو مانے نہیں اور اس سے دور بھاگے, اور دوسروں یعنی دوسرے نبیوں کی دوسری قوموں کی طرف سے جو بات ان کو سننے میں آئی اس کی طرف وہ پوری توجہ دے وے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی, اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم, کیا ان لوگوں کے لیے بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر قرآن جیسی کتاب اتاری, وہ کتاب ان کے سامنے پڑھ پڑھ کر کے سنائی جاتی ہے. یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. دیکھو یتلا علیہم میں قرآن مجید کا قیامت تک معجزہ ہونا بیان کیا گیا. یتلا مستعصی گئے مضاری استمرار پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک برابر دنیا کے اندر پڑھایا جائے گا. دیکھو پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات عارضی تھے, جیسے اونٹنی نکلی جب تک رہی رہی پھر گئی گئی ختم ہو گیا معجزہ. آسا موسیٰ علیہ السلام کا اللہ جانے کہاں ہے وہ. تو پچھلے انبیاء علیہ السلام کے معجزات موقت اور محدود زمانے کے لیے تھے, جبکہ قرآن یتلا علیہ قیامت تک اس کی تلاوت چلتی رہے گی. یہ زندہ معجزہ ہے قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور دوسرا زندہ معجزہ جمرات کی رمی کے کنکر, کہ جب حاجی جمرات کے اوپر کنکر مارتے تو وہ کنکر اٹھا لیے جاتے ہیں, ورنہ 1400 سال کے اندر وہاں ہمالیہ سے 10 گنا بڑا پہاڑ بن جاتا حاجیوں کی کنکر کی وجہ سے. لیکن جن کے حج قبول ہوتے ہیں ان کی کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کھلا ہوا معجزہ قیامت تک باقی رہے گا. ان فی ذلک لرحمت و ذکر لقوم یؤمنون, یقیناً اس کے اندر رحمت ہے اور نصیحت ہے ایمان لانے والی قوم کے واسطے. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا.
الہ کہ آپ ان دشمنوں سے کہو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان کے اندر میری سچائی کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں, میرے حالات کو تمہارے حالات کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. والذین آمنوا بالباطل, اور جو لوگ باطل چیز کو مانتے ہیں یعنی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, وکفروا باللہ اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے, اولئک هم الخاسرون وہی لوگ نقصان میں پڑنے والے. کائی کے نقصان میں فی صفقتہم, دیکھو ہاتھ پر ہاتھ مارنے کو تالی بجانے کو صفقتن کہتے ہیں, اور اہل عرب بیع کے تمام ہونے کے اوپر ایسی حرکت کرتے تھے جیسے کہ آج بھی مار باستہ تالی اس طریقے سے, تو اس طرح وہ کرتے تھے. تو گویا کہ بیع کے تمام ہونے کی وہ علامت سمجھی جاتی تھی. یہاں آیت کریمہ میں مطلقاً بیع کو مراد لیا گیا ہے کہ انہوں نے ایمان چھوڑ کر کفر کو اختیار کیا. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, اور یہ کفار آپ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں کہ اگر آپ سچے نبی ہے تو عذاب لا کے دکھاؤ. ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب, اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان کے پاس عذاب جلدی آ جاتا. گویا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہوتا, مقرر نہ ہوتا, کیسا وقت کہ اللہ تعالیٰ عذاب کو ایک خاص وقت کے اوپر لائیں گے تو ان کے اوپر کب سے عذاب آ چکا ہوتا. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور وہ عذاب ان کے پاس ضرور آئے گا, اچانک آئے گا, ایسے حالات میں عذاب آئے گا کہ ان کو خبر بھی نہیں ہو سکے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ سے میرا وعدہ نہ ہوتا کہ آپ کی قوم کو عذاب نہیں دوں گا, ان کی جڑ نہیں اکھاڑوں گا, بلکہ قیامت تک کے لیے ان کو عذاب ملتوی رکھوں گا, اگر یہ بات نہیں ہوتی تو عذاب کب سے آ چکا ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرما لیا تھا کہ آپ کو, آپ کی قوم کو عذاب نہیں دوں گا, یعنی ان کی جڑ اکھاڑ کے ختم کر دے, ایسا عذاب نہیں دوں گا. یہ وعدہ اگر اللہ کا نہ ہوتا تو کب سے اس امت کے اوپر عذاب آ چکا ہوتا. یستعجلونک بالعذاب, وہ لوگ دنیا میں آپ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں. وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین, اور جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے, گھیرے کے اندر لینے والی ہے. جہنم کیسے کافروں کو گھیرے کے اندر لینے والی, یعنی آخرت میں جا کے پتا چلے گا دنیا میں جو گناہ کرتے تھے وہ گناہ تو حقیقت میں آگ تھے, جہنم کی آگ تھے. اس وقت وہ گناہوں کے بھنور میں پھنسے تو حقیقت میں وہ جہنم کے بھنور میں پھنسے ہیں, اس لیے کہ ان گناہوں کی حقیقت ہے جہنم کی آگ, اور وہ قیامت کے دن اس کی حقیقت ان لوگوں کے سامنے کھل جائے گی. اور بعض مفسرین نے مطلب یہ بیان کیا کہ جس دن عذاب آئے گا اس دن جہنم کافروں کو گھیرے میں لے لے گی. خاص نے یہ مطلب بیان کیا کہ کفر اور معصیت یہ جہنم کے اسباب ہے جو اس وقت کافروں کو میسر ہے, وہ کر رہے کفر اور معصیت, گویا کہ اس وقت پر بھی جہنم ان کو گھیرے ہوئے ہیں. اور بعض حضرات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کا قول نقل کرتے ہیں کہ یہی جو بحر اخضر ہے وہ جہنم ہے, قیامت کے دن ستارے اس میں گریں گے, سورج چاند بے نور ہو کر اس میں ڈال دیے جائیں گے, اور اس کا پانی بھڑک اٹھے گا اور وہ جہنم بن جائے گا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, اور جہنم کافروں کو گھیرے میں لینے والی ہے, اس وقت بھی گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, جس دن کے عذاب ان کو ان کے اوپر سے اور ان کے پیروں کے نیچے سے آ جائے گا. وَنَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اور ہم کہیں گے جو عمل تم کرتے تھے اس کی سزا تم لوگ چکھو. دیکھو اس میں کیا کہا گیا, عذاب اوپر سے بھی آئے گا, عذاب پیر کے نیچے سے بھی آئے گا. اور اس وقت پر ہم کہیں گے, یعنی اللہ تعالیٰ حکم دیں گے, یا اللہ تعالیٰ عذاب کے فرشتے کو کہیں گے اور فرشتہ ان کافروں سے کہے گا کہ دنیا میں جو عمل کرتے تھے اس کی سزا آپ جہنم کی آگ کی شکل کے اندر چکھو. تو یہاں دو ہی جانب کا ذکر کیوں ہوا کہ اوپر سے آگ برسے اور نیچے سے آگ برسے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ دنیا کے اندر عام طور پر اوپر سے آگ نہیں آتی, اوپر سے تو پانی برستا ہے, اولے برستے ہیں, لیکن وہاں جہنم میں ایسی فضا ہوگی کہ اوپر سے بھی آگ برستی ہوگی. اسی لیے دنیا کے بالمقابل اوپر سے آگ کو کہا گیا, اور نیچے اسی لیے کہا گیا کہ دنیا میں اگر آدمی جوتے پہنے ہوئے ہو اور آگ آ گئی تو آپ کو اپنے جوتے کے نیچے دبا کر کے ٹھنڈی کر ڈالے گا, دبا دے گا. چنگاری ہوتی ہے, انگارا ہوتا ہے, تو ہم اس کا پیر رگڑ رگڑ کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن جہنم کی آگ ایسی نہیں ہے, بلکہ وہ جہنم کی آگ نیچے سے زوردار بھڑک کر کے ان کے اوپر آئے گی. اور حدیث کے اندر بھی یہ مضمون موجود ہے کہ جو لوگ زکات نہیں دیتے تو ان لوگوں کو سانپ کی شکل میں عذاب چپک جائے گا. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فَإِيَّا يَعْبُدُونَ. بہت سی مرتبہ کفار کی عداوت اور دشمنی اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ اہل ایمان کو ہجرت کر کے دوسری جگہ کے اوپر چلا جانا پڑتا ہے. اے میرے وہ بندے جو ایمان لائے, میری زمین بہت کشادہ ہے, تم میری ہی عبادت کرو. یعنی کسی علاقے میں رہتے ہوئے عبادت تم کامل نہیں کر سکتے, تو یہ عذر نہیں ہے کہ یہاں حکومت بہت خراب ہے, بہت سخت ہے, عبادت نہیں کرنے دیتی, دوسری جگہ چلے جاؤ. میری زمین اللہ فرماتے کہ بہت وسیع ہے, تنگ نہیں ہے, دوسری جگہ جا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, یہاں آزادی اور اطمینان کے ساتھ تم کو عبادت کرنے کا موقع ملتا ہو, وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جاؤ. مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ جس شہر یا ملک میں انسان کو اپنے دین کے اوپر قائم رہنے کی آزادی نہ ہو, کفر اور شرک کے احکام چلتے ہو اور احکام شریعہ کی خلاف ورزی کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہو, وہاں سے ہجرت کر کے دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں جہاں دین پر عمل کرنے کی آزادی ہو چلا جانا واجب ہے, بشرطے کے جانے کی قدرت ہو. البتہ جس آدمی کو سفر کی قدرت نہ ہو یا کوئی ایسی جگہ میسر ہی نہ ہو جہاں آزادی کے ساتھ دین کے اوپر عمل کر سکے, تو آدمی شرعاً معذور کہا جائے گا. اسی طریقے سے جس دارالکفر میں عام احکام دینی کے اوپر عمل کرنے کی آزادی تو ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, اور وہاں پر انسان پوری آزادی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے, پھر بھی اس دارالکفر سے ہجرت کرنا واجب اور فرض تو ہے نہیں, البتہ مستحب ضرور ہے. اور یہ صرف دارالکفر کی تفصیل نہیں, دارالفسق کا بھی یہی حکم ہے کہ جہاں فسق و فجور عام ہو, احکام الہیہ کی کھلم کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہو, چاہے وہاں کے حکمران مسلمان ہو, لوگ اس کو مسلمانوں کا ملک سمجھتے ہو, پھر بھی اس دارالفسق سے ہجرت کرنا مسلمان کے لیے مناسب ہے, بہتر ہے. جس شہر میں معصیت اور بے حیائی عام ہو اس شہر کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ اور دوسرے شہر کے اندر منتقل ہو جاؤ. یا عبادی الذین آمنوا, یہ میرے وہ بندے جو ایمان لائے, میری زمین کشادہ ہے تم سو میری ہی عبادت کرو. بہرحال ہمارے یہاں الحمدللہ اس ملک ہندوستان میں کہلانے والے بہت سارے مسلمانوں کے ملکوں کے مقابلے میں دینی امور میں بہت زیادہ آزادی ہے, بہت زیادہ آزادی. جن احکام کے اوپر ہم علانیہ بہت سارے مسلمانوں کے ملکوں میں عمل نہیں کر سکتے, وہ یہاں پر ہمیں آزادی بہت میسر ہے. اسی لیے اس ملک کو ہماری اصطلاح میں دارالامن قرار دیا گیا ہے. نہ یہ دارالحرب ہے نہ دارالاسلام ہے, بلکہ احکام اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے امن اور اطمینان کا مقام ہے. بہت ہی سہولت ہے یہاں پر. ایک مسجد کا مسئلہ ہوا, ہم لڑ لیتے ہیں, مقدمات کرتے ہیں, ریلیاں جلوس نکالتے ہیں. سعودی میں چلے جاؤ, بے دھڑک بلڈوزر چلاتے مساجد کے اوپر, کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہیں. سینکڑوں مساجد انہوں نے توڑ ڈالی, بے دھڑک مساجد توڑ ڈالے, کچھ بھی نہیں, کچھ ہوتا نہیں, کوئی کچھ بول نہیں سکتا ہے. اس کے مقابلے میں تو یہاں بہت آزادی ہے. یہاں پورے پورے باپو نگر کا ڈیمولیشن ہو گیا, مسجد کوئی توڑ بھی نہیں سکا, ہاتھ بھی نہیں لگا سکا. یہاں بہت آزادی ہے, مساجد کا احترام ہے, مدارس کا احترام ہے. تو یہ ہے ان ارضی واسعہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے, ہر ایک نفس کو موت. اب یہ مضمون ہجرت میں کیسے آ گیا؟ تو کہا انسان جب ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کے اندر موت کا ڈر لگا رہتا ہے کہ ہجرت کر کے دوسری جگہ جاؤں گا تو رستے میں کہیں مر ور گیا تو. اللہ نے فرمایا کہ موت تو آنے ہی والی ہے, کل نہیں تو آج, آج نہیں تو کل, نہیں تو پرسوں. اختیاری طور پر تم چھوڑنے کے عادی بنو تاکہ اضطراری چھوڑنا مشکل نہ ہو. موت کے اوپر اضطراراً دنیا کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے, اور ہجرت کے اندر اپنے اختیار سے چھوڑنا ہے. تو اضطراری ترک سے پہلے اختیاری ترک کے عادی بنو. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون, پھر تم لوگ ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے, ہم ان کو ضرور ضرور جگا دیں گے. کہاں پر؟ جنت میں بالا خانے دیں گے, اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی, اس جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بہترین بدلہ عطا فرمایا. دیکھو عام طور کے اوپر ہجرت کرنے میں ممکنہ پریشانیاں ہیں. اپنے وطن میں آپ کا کاروبار تھا, نئی جگہ جائیں گے اللہ جانے کاروبار ملے کہ نہ ملے, یہاں اڑوسی پڑوسی ملنے والے رشتے دار سب تھے, نئی جگہ کے اوپر پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن جو آدمی اللہ کے نام پر ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ تمام نعمتیں عطا فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ کچھ مسلمان مکہ میں رہ گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاؤ. ان مسلمانوں نے جواب دیا کہ مدینہ میں ہمارے پاس گھر نہیں ہے, مال بھی نہیں ہے, کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا. اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ خاص طور پر ان کو ہمت دلانی ہے کہ ہجرت کرو اخلاص کی نیت سے, اللہ تعالیٰ تمہاری تمام ضروریات کے کفیل بن جائیں گے اور آخرت میں بھی جنت ملے گی, آخرت میں بھی اللہ نوازیں گے. اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی اپنے دین کے خاطر دوسرے علاقے میں چلا جائے, چاہے ایک بالشت کے برابر اس نے سفر کیا, جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. نعم اجر العاملین الذین صبروا, جن لوگوں نے صبر کیا مشرکین کی اذیت رسانی کے اوپر اور دین کے خاطر ہجرت کے اندر, وعلی ربہم یتوکلون, اور وہ لوگ جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نوازیں گے جنت سے. اللہ تعالیٰ آگے جانوروں کی مثال لیتے ہیں, کرے انسانوں تم کھانے پینے کی اتنے ٹینشن میں کیوں رہتے ہو؟ دیکھو نا یہ جانور اللہ ان کو کھلاتے ہیں کہ نہیں, بلاتے ہیں کہ نہیں. وَقَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا, کتنے سارے جانور ہیں جو اپنی روزی روٹی کو اپنی کمزوری کی وجہ سے اپنی پیٹھ کے اوپر اٹھائے اٹھائے پھرتے نہیں ہیں، پھر بھی روزانہ اللہ ان کو پیٹ بھر کر کے کھلاتے ہیں. تو جو اللہ جانوروں کو رزق اور غذا دے گے ان کی تمام تر کمزوریوں کے باوجود، وہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی رزق دیں گے. تم جو رزق کے معاملے میں پریشان رہتے ہو کہ ہجرت کی وجہ سے کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے، اللہ یرزقھا وإیاکم، اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی روزی دیتے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ کی ہر روزی کے معاملے میں لالچی، توکل کرنے والا، کمزور، ضعیف، سب اللہ تعالیٰ کے یہاں برابر ہے. اللہ تعالیٰ نے رزق کا معاملہ اپنے ہاتھ کے اندر رکھا ہے. البتہ یہ ہے کہ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اسباب اپنانے پڑتے ہیں اور اسباب میں طاقت اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں. ضروریات اللہ پورا فرماتے ہیں، اسباب کو ذریعہ بناتے ہیں، باقی اسباب ضروریات پوری کرے ایسا نہیں ہے. اللہ یرزقھا وإیاکم وہو السمیع العلیم. دیکھو دنیا میں تین جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی کا ذخیرہ کرتے ہیں. ایک تو انسان جو اپنی روزی کا ذخیرہ کرتا ہے، اپنی زندگی کے لیے کافی ہو چکا، اپنی اولاد کی زندگی کے لیے بھی کافی، اولاد کے لیے کافی ہے تو پوتے نواسوں کے لیے بھی کافی، سات پیڑیاں کھا سکے اتنا ہو تو قیامت تک آنے والی نسلیں کھائیں اتنا. اب یہ لوگ جو ہزارہ ہزار کروڑ کے گپلے ان کے پکڑے جاتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ جو ہزاروں کروڑ روپے جمع کرتے ہیں وہ کھائی کے لیے، وہ جانتے ہیں کہ ہم روز سونا اور چاندی چبا کے کھاوے تو بھی زندگی کے آخری دن تک میں پیسے ختم نہیں ہوں گے، ہماری اولاد کے بھی نہیں، پوتوں کو بھی، نواسوں کو بھی نہیں. تو یہ انسان ہے جس کی ذخیرہ اندوزی کرنے کی عادت ہے. اور چونٹی، وہ سردی کے موسم میں باہر نہیں نکلتی تو گرمی میں سردی کے موسم کے لیے جمع کر لیتی ہے. اور تیسرا ہے کوا کہ جو ذخیرہ کر لیتا ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ بھائی کوا کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پر سفید ہوتے ہیں، تو کوا اور کوون کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے. بچہ ہمارا بچہ اور سفید پر والا، اسی لیے وہ نفرت کر کے دور چلے جاتے، بچے کے پاس آتے آتے نہیں ہیں، ہم کو کھلاتے بھی نہیں ہیں. پھر دھیمے 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 وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے پر کالے ہونے لگتے ہیں. جب پر کالے ہو جاتے ہیں تب وہ کوا کوون دونوں آتے ہیں اور چونچ سے اس کو دانا کھلائیں گے وغیرہ کریں گے. ابتدان اس کا سفید رنگ دیکھ کے نفرت کر کے دور چلے جاتے ہیں. تو جس زمانے کے اندر اس چھوٹے سے نو مولود کوے کے ماں باپ اس کے پاس نہیں آتے، اللہ اس زمانے کے اندر چھوٹے چھوٹے مچھر کیڑوں وغیرہ کو اس کے قریب بھیج دیتے اور وہ اس کو کھا کر کے اپنا گزرا نہیں چلاتا ہے. یہ خدا تعالیٰ کے رزق کا نظام ہے. وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، یہ تین مخلوق ہے ذخیرہ کرنے والی، باقی کسی کو ذخیرہ کرنے کی پڑی وڑی نہیں ہے. صبح میں ملا تو شام کی فکر نہیں، اور یہ تو فریج میں اتنا بھرتے ہیں کہ آئندہ سال عید کے اگلے دن فریج صاف کرنا پڑتا ہے، اور سکھا سکھا کے ڈبوں میں اتنا بھرتے ہیں کہ دوسرے سال کی عید کے بعد بھی ڈبوں میں سوکھا سب ملتا ہے. یہ انسان کی ذخیرہ اندوزی کا حال ہے. وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان کو پوچھے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو کس نے تمہارے کام کے اندر لگا دیا. دیکھو آسمان زمین کے لیے پیدا کرنا، سورج کام کے لیے، سورج چاند کے لیے کام میں لگانا بیان کیا. یہ فرق، اس کی حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش ہی انسان کے لیے نفع کا باعث اور ذریعہ ہے، جبکہ سورج اور چاند سے انسان کو فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ کام دے دے. اسی لیے سورج روشنی دے دے، چاند چاندنا دے دے، تب جا کر کے انسان کے لیے وہ فائدہ مند ہوتے ہیں. وسخر الشمس والقمر لیقولن اللہ، تو جواب میں کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے. فانا یوفقون، ایک طرف اللہ کو خالق السماوات والارض مان کر کے پھر کہاں الٹے پھر جاتے کہ توحید کو چھوڑ کر کے کفر کی طرف چلے جاتے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس بندے کا رزق چاہتے کشادہ کرتے اور جس بندوں کا رزق چاہتے ہیں تنگ کرتے ہیں. دیکھو اس میں انفرادی اور اجتماعی دونوں ترتیب ہے. انفرادی ترتیب کا کیا مطلب؟ ایک ہی انسان کا رزق کبھی وسعت والا کبھی تنگی والا. اور اجتماع کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انسانیت میں بہت سارے انسان مالدار، بہت سارے انسان غریب، دونوں طرح کا نظام اللہ تعالیٰ کا چلتا رہتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بہت اچھی طرح جاننے والے ہیں. ایک حدیث کے اندر آیا کہ میرے بہت سے بندے ایسے ہیں، باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کو مالدار رکھوں تو ہی وہ سیدھے رہیں گے، ایمان پر رہیں گے، اطاعت میں رہیں گے. اگر میں ان کو فقیر اور محتاج بنا دوں تو وہ کافر و فاسق بن جائے. اور میرے بہت سے بندے ایسے ہیں کہ میں ان کو غریب رکھوں اسی میں خیریت ہے، اگر میں ان کو مالدار بناؤں تو فاسق فاجر کافر بن جائے. اسی لیے بالآخر اللہ تعالیٰ جس کو جس حال میں رکھے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتوں اور مصلحت کی بات ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اگر آپ ان سے سوال کریں گے جس نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی نے. پھر شرک کو کیوں کرتے ہو؟ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ ان کو کہہ دو کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے. کہ کتنی صاف صاف حجتیں اور دلیل اللہ نے بیان فرمائی، کتنی صاف صاف باتیں اللہ نے بیان کی جس کو کافروں کو بھی ماننا پڑا، اور کتنی پیاری بات کہ اللہ بارش برساتے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ ان کے اکثر جو ہے عقل رکھتے نہیں ہیں، بلکہ وہ جو ہے ایمان کے خلاف شرک کفر کا اقرار اور اعتراف کرتے رہتے ہیں. جی